بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. قابل احترام خواتین اسلام اور بھائیوں اور بزرگوں دوستو، یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کا بیان فرمایا ہے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایمان والوں کے واسطے یہ مثالی نمونہ ہے۔ ایمان والوں میں ایمان والے بھی ہیں، ایمان والیاں بھی ہیں۔ تو قرآن پاک کے بیان میں چاہے مردوں سے متعلق ہو چاہے عورتوں سے متعلق ہو، دونوں کے لیے بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر عورتوں سے متعلق کوئی بات ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردوں سے متعلق نہیں ہے، مردوں سے متعلق کوئی بات ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے متعلق نہیں ہے۔ دین اصل میں بہت سی چیزوں کے اندر بالکل مشترک امور رکھتا ہے، باتیں ساری اس کی سیم ہوتی ہیں۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے۔ عقیدے کیسے ہونے چاہیے، ایمان مردوں کے لیے بھی وہی ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی ہے۔ عبادات کیسے ہونے چاہیے وہ بھی، معاملات کیسے ہونے چاہیے وہ، معاشرت کیسی ہونی چاہیے وہ، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، دین کی مشترکہ باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بہت ہی خاص چیزوں میں مردوں سے متعلق خاص ہدایات ہیں اور عورتوں سے متعلق خاص ہدایات ہیں، مگر عام طور پر بیان وغیرہ جو ہوا کرتا ہے وہ احکام اور خصوصی ہدایات کا نہیں ہوا کرتا، اس لیے مضامین سب کے ہی مشترک ہوا کرتے ہیں۔ انداز خطاب میں بعض مرتبہ بعض جزئیات کا البتہ جو ذکر آتا ہے تو عورتوں کی مناسبت سے عورتوں میں زیادہ آ جاتا ہے ان کا ذکر، اور مردوں کی مناسبت سے مردوں میں زیادہ آ جایا کرتا ہے۔ اور بقیہ یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں دونوں سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں، وہ ہے بندگی، اللہ پاک کی بندگی سیکھنا۔ اللہ پاک کی طرف سے جب جو حکم جس زمانے میں جس کے لیے جیسے آیا ویسے ماننا۔ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ میں بھی یہی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی یہی ہوا۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دین ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین بھیجا گیا وہ ایک ہی ہے۔ وہ دین کی اصل کیا تھی، روح اس کی، وہ اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی ماننا۔ پیغمبر اللہ کی منواتے تھے، اور جب ماننا ہوتا ہے تو جس وقت جو بات کہی جائے وہی ماننے کا نام بندگی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ کی بات ماننے کا نام بندگی تھا، چونکہ وہ اللہ کے ترجمان تھے۔ حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کی بات ماننا اور اللہ کی بندگی ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام بندگی تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی تعلیم کے مطابق, تو اللہ کی بندگی کرنا یہ اصل ہے. مردوں کے لیے بھی یہی ہے, عورتوں کے لیے بھی یہی ہے. ایک مرتبہ صحابیات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جتنی ہدایات قرآن پاک میں ہیں مردوں کو خطاب کر کے ہیں, ہمارے لیے تو کوئی اسپیشل نہیں ہے. تو آپ نے یہی بتایا کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں احکام میں. نماز پڑھو مردوں کو ذکر آ گیا تو عورتیں تو اس میں شامل ہو ہی گئی. جب تم سے بھی بڑے کو حکم آ گیا تو چھوٹا بدرجہ والا شامل ہو جاتا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی اس فرمائش کی رعایت کرتے ہوئے ایک آیت نازل فرمائی خاص جو 22 پارے میں ہے, ان المصدقین والمصدقات. کیا ہے وہ؟ ہاں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. تو اس میں ہر جگہ مرد کے ذکر کے ساتھ عورتوں کا کیا, اور باتیں کون سی تھیں؟ وہی تھیں سیم جو دوسری جگہوں پر مردوں سے کہی گئی تھی. ایمان میں کمال پیدا کرنا, اسلام کے اندر پختگی اور مضبوطی لانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر کمال لانا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ کرنا, سچ بولنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا کثرت سے. کرنے والے مرد, کرنے والی عورتیں, کرنے والے مرد, کرنے والی عورتیں, کرنے والے مرد, کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. خوش بھی فرما دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے یہ چیز چاہتا ہے. مردوں میں بھی یہ صفت چاہتا ہے, عورتوں میں بھی یہی صفات چاہی جاتی ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ صفات بنانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ذات جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں بنتی ہے, یعنی انسان کا باڈی کا اسٹرکچر جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. جب ماں کے پیٹ سے انسان لڑکا ہو یا لڑکی جب باہر آئے تو وہ بالکل خام میٹیریل ہوتا ہے, کچے مال کی طرح سے, کچھ جانتا نہیں, کچھ سمجھتا نہیں, عقل نہیں, سوجھ بوجھ نہیں, اور کچھ کر بھی نہیں سکتا اس وقت. تو سب سے کمزور انسان پیدا ہوتا ہے پوری مخلوقات میں. مرغی کا بچہ بھی نکلتے ہی بھاگتا ہے, سپولیے جو ہے نا نکل کے فوراً اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. جانوروں کے اندر بھی, سارے جانوروں میں یہ بات ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ خود سے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں. انسان کا بچہ اس وقت تو کیا کئی دنوں تک, کئی مہینوں تک جو ہے نا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا, اپنی ضرورت بول نہیں سکتا, ظاہر نہیں کر سکتا, وہ چلانا ہوتا ہے. اس کی ضرورت کے اظہار کا طریقہ رونے ہی ہے بس, اور کچھ نہیں. کہیں جا نہیں سکتا, کہیں آ نہیں سکتا, اٹھ کے پی نہیں سکتا, کپڑے اپنے بدل نہیں سکتا, اپنے ضرورت تقاضوں کے اندر اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو انسان کی ذات جو ہے وہ بن جاتی ہے ماں کے پیٹ میں, مرد کی بھی اور عورت کی بھی, لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی. دنیا میں جو رکھا جاتا ہے وہ صفات بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے پاس سوجھ بوجھ آتی ہے, عقل آتی ہے, پھر اس کے بعد میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی کوالٹیز ڈیولپ کرو, بناؤ. تو جو صفات بنانی ہوتی ہیں تو وہ اگر بن گئی جو اللہ چاہتے ہیں تو کامیابی ہے, وہ صفات اگر نہیں بنی جو اللہ چاہتے ہیں تو ناکامی ہے. بس یہ قصہ. اور جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی بن گیا تو اس کے بعد میں, یہاں آنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سرجری ہو کے کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا وہ ایک عارضی ٹیمپرری چیز ہے, اس کے ساتھ پیوند کاری ہے تھوڑی بہت, لیکن جیسا بن گیا ویسا بن گیا. ایسے دنیا کے پیٹ میں جو صفات بن گئیں وہ بن گئیں, وہ آخرت میں جانے کے بعد میں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. آدمی دنیا سے ایسے ہی نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, اور دنیا کے اندر ہونا ایسے ہی ہے جیسے انڈے کے اندر ہونا. اسی لیے ہم لوگ انڈے کے اندر ہیں ابھی, اسی وجہ سے جنت اور جہنم نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ انڈے کے باہر ہیں. نہ یہاں جنت دکھتی چاہے کتنا ہی ریسرچ کر لو, نیا جہنم دکھے گی. حالانکہ وہ ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ بنائی جائیں گی. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض و جنت عرضها کعرض السماء والارض, ایسی جنت کی طرف کوشش کرو اور دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں جیسی ہے. چوڑائی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ لمبائی چوڑائی سے عموماً زیادہ ہوتی ہے, اس لیے عرض کا ذکر ہے, کعرض السماء والارض. اتنی بڑی جنت ہے, اتنی بڑی جنت ہے کہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں ملینوں آدمیوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے دیے جانے کے بعد بھی آخری درجے کے جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی, کیونکہ یہ دنیا کے 10 دنیا ملانے کے بعد ایک چھوٹے انسان کو آخرت کے رہنے کے لیے دی جانے والی جگہ ہے. ہمیں یہ بہت بڑی لگ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, تنکا ہے. چونکہ اس کے اندر ہم ہیں تو یہ ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہے, جب اس سے ہم باہر جائیں گے تو لگے گا یار دنیا تو اتنی چھوٹی تھی جس کی کوئی حد نہیں. اسی اعتبار سے ہمارا ذہن ہوگا, اسی اعتبار سے ہماری نگاہیں ہوں گی, اسی اعتبار سے ہماری فیلنگ ہوگی, اسی اعتبار سے ہمارے احساسات ہوں گے. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرغی کے بچے کو اگر انڈے کے اندر آپ بتاؤ گے کہ مرغی کے بچے کو اس انڈے سے نکلنے کے بعد میں ایک ایک بچے کے رہنے کی جگہ یا 10 انڈوں کے برابر ہے تو وہ کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. مرغی کے بچے کو اگر یہ بتایا جائے کہ جس انڈے میں تو ہے جب اس سے نکلے گا تو وہ ایک گھر ہوتا ہے وہاں پہ, اس میں کھڑاڑا بنا ہوا ہوتا ہے مرغیوں کا, وہ ہوتا ہے بنا ہوا گھر, اس میں گھومنے گھامنے کی جگہ بھی ہے, پھر اس میں تیرا رہنے کے واسطے جو جگہ ہے وہ اس سے تو 10 گنا بڑی ہے. وہ کہے گا کہ میں نے پورا دیکھ لیا, کہیں نہیں ہے یہی ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن جب وہ خول کو توڑ کے باہر آتا ہے, خول کو توڑ کے اس کے انڈے کے چھلکے کو توڑ کے, تب پتا چلتا ہے کہ واقعتا سچ کہا تھا کسی بتانے والے نے مجھے. ایسے یہ دنیا جو ہے وہ دیکھنے میں ہمارے اعتبار سے بہت بڑی ہے, چونکہ ہمارے احساسات بہت چھوٹے ہیں تو چھوٹے احساس والے کو چھوٹی چیز بڑی دکھتی ہے. آخرت میں جا کے احساسات اپنے صحیح فارم میں آ جائیں گے. ہمارے احساس چھوٹے ہیں یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اب ہماری آنکھ میں تنکا پھنس جائے تو پہاڑ چھپ جاتا ہے, ہمالیہ کے سامنے بھی کھڑے ہو اور آنکھوں میں تنکا آ جائے تو پہاڑ نظر نہیں آئے گا, لگے گا تو ایسے ہی جیسے پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہماری آنکھ میں ہے. دانت میں چھوٹا سا ریزا پھنس جاتا ہے, خلال کرتے ہیں نکالتے ہیں تو جب تک خلال کر کے نکلا نہیں تھا لگ رہا تھا پتہ نہیں اس کے نیچے کسی نے کیا راڈ دے دیا ہے یا کیا جانے والا پتھر لگا دیا ہے یا کیا ہے, جب نکالتے ہیں تو ہاتھ سے مشکل سے نظر آتا ہے کہ گیا کدھر ہو. تو چھوٹی چیز بڑی محسوس کرنے کی عادت ہے ہم کو, اور ٹائم میں بھی ایسے ہی ہے. یہاں پہ ٹائم ہمیں بہت لگتا ہے, لیکن جب ہمارے احساسات صحیح ہو جائیں گے تو جو اس کا ٹائم ہے وہ بالکل صحیح نظر آئے گا. اور وہ یہ کہ پوری زندگی صبح کے ایک ٹائم کے وقت کے برابر ہوگی. ایک دن کی صبح کا ایوننگ مارننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے تھوڑی دیر کا, یا شام کے وقت جو ایوننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے تو بھی تھوڑی دیر کا, پوری لائف اتنی ہی ہوگی. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. شام کے وقت کسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہر کے آئے ہم لوگ دنیا میں, یا دوپہر کے وقت تھوڑی دیر ٹھہر کے آئے ہم دنیا میں, کیونکہ جس جگہ جانا ہے اس جگہ کے ریگولر دن جو ہے وہ یہاں کے 1000 سال کے برابر ہیں. 1000 سال کے برابر ایک دن, لائف نہیں. تو 100 سال جو ہے وہ 1000 کے تو 10واں حصہ بنے. اب اگر ایک آدمی یہاں پر 100 سال رہ کے گیا اور وہاں دیکھے گا کہ 1000 سال کے ایک دن میں 10واں حصے میں دنیا میں رہا ہوں تو وہ کیا کنسے, وہ یہی بولے گا کہ میں صبح میں کسی وقت میں رہا ہوں یا دوپہری میں کسی وقت میں رہا ہوں. بات تو صحیح کہہ رہا ہے, وہ احساس صحیح ہو جائے گا اس وقت میں. تو جنت بہت بڑی ہے لیکن ابھی نظر نہیں آتی, اور بنی ہوئی ہے. ہاں کچھ حصے اس کے بنے ہوئے نہیں ہیں, کچھ حصے مسلمان پر چھوڑے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق بل کرے. چٹیل میدان، تھوڑے سے میدان چھوڑے گئے ہیں، بہت سارے اس میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہا کہ آپ میری امت کو میری طرف سے، آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام فرما دیجئے. علماء نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات پہنچے تو علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام کہنا چاہیے جواب میں. تو اور فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ اپنی امت کو کہ یہاں میدان ہے جنت میں اور اس کے درخت جو ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. ایک آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے، جتنے چاہے لگا لو، جتنا چاہے اس کو آباد کر لو، بنا لو. اب یہ بندے کے اخلاص پر، پڑھنے کی نوعیت پر، مختلف دوسرے کلمات پر، کون کون سے قسم کے درخت لگیں گے، کیسے کیسے لگیں گے، وہ تو وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا. اسی لیے اس دنیا میں اصل جو کیپٹل ہے، اصل جو سرمایہ ہے، اصل جو مال ہے وہ عمل ہے. اصلی مال اس دنیا میں آدمی کا عمل ہے. مال بھی عمل بنانے کے لیے ہی ہے، کیونکہ اصلی مال انسان کا وہ عمل ہے. اور ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس دنیا کو دار العمل بنایا گیا ہے، عمل کی جگہ ہے، عمل کرو آخرت میں بناؤ، دس گنا بڑی جنت ہے. وہ خالی جو میدان ہے وہ انسان پر چھوڑے گئے ہیں کہ تم اپنی طرف سے پھول لگاؤ، دینے والا چمن لگاؤ، گلکاریاں کرو، اور پھلدار درخت بناؤ، سائے دار درخت بناؤ، محلات قائم کرو. محلات بھی آدمی کے اوپر رکھے گئے ہیں بہت سی جگہوں پر. مثلاً ایک حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی معاملے میں کسی سے الجھ گیا اور اس کو یقین ہے کہ حق پر وہ ہے اور دوسرا آدمی ناحق پر ہے، ناحق والا ضد کر رہا ہے، تو حق والا آدمی اگر یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ جھگڑا نہ ہو، چاہے میرا حق ہی چلا جائے، تو اس کو جنت کے بیچ میں ایک محل بنا کے دیا جائے گا. کہ ایسے وقت میں جبکہ یہ حق پر تھا، اس کے پاس اس کا ثبوت بھی تھا، پھر صرف رفع نزاع کے لیے، پنچایت ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل لیا جائے، عمل بنانے کے، عمل بنانے کے لیے دیے گئے کچھ جگہ وہاں پہ. غصہ آئے، جس آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ آدمی غصے کو پی اور غصے کو نافذ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، جیسے عورتوں کو غصہ آتا ہے بچوں پہ نافذ کرنے کی قدرت ہے، مردوں کو غصہ آتا ہے تو عورتوں پہ نافذ کرنے کی قدرت ہے، بڑے کو چھوٹے پر چلتی ہے اس کا غصہ چلتا ہے، پھر بھی وہ غصے کو پی جائے، ضبط کر لے، اس کو اوسط الجنت کی خوشخبری دی گئی. اوسط جو ہے نا بالکل درمیانی سینٹر کا پیس جو ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بنانے کے لیے کچھ چانسز رکھے گئے ہیں بہت سے. ویسے آلریڈی خود بنی ہوئی ہے بہت کچھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت بنی ہوئی ہے، جہنم بھی بنی ہوئی ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ پیغمبروں کو جیسے ملنے والی ہے وہ ملے گی، سرکار کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، خلفائے اربعہ کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، عشر مبشرہ کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، بیت رضوان والوں کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، بدر والوں کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، تمام صحابہ کو جو ملنے والی ہے وہ ملے گی، پچھلے زمانے کے بڑے بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں ان کو ملے گی، ان کے پچھلے زمانے کے پیغمبروں کے جو اصحاب گزرے ہیں ان کو ملے گی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین، در تبع تابعین الی یوم القیامہ، اور اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے علماء کبار، محققین، صوفیہ، مجتہدین، اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین، قربانی دینے والے، شہداء، صلحاء، صدیقین، سب کو ملنے کے بعد بھی سب سے آخری گنہگار کو بھی جب دی جائے گی تو وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. مگر نظر نہیں آتی یہاں پہ. تو اس لیے جو صفت یہاں بن گئی آخرت میں بننے کا چانس نہیں ہے وہاں، وہ صفت پر ہے سارا معاملہ. انسان اس دنیا میں صفات بنانے کے لیے اور کچھ بنانے کے لیے نہیں ہے. ذات اس کی بن کر آئی ہے، صفات اس کو یہاں بنانا ہے، اور وہ صفات ان کی مرضی کے مطابق بنانا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق نہیں، اپنی دنیاوی ضرورتوں کے مطابق نہیں، دنیا میں لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں. ماں باپ کی خواہش ہے کہ اولاد یہ بن جائے، اولاد کی خواہش ہے کہ میں یہ بن جاؤں، پڑوسیوں کی خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، رشتہ داروں کی خواہش ہے کہ وہ ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق صفات بنے. لڑکیوں لڑکوں کی ہو کہ لڑکیوں کی ہو، عورتوں کی ہو کہ مردوں کی ہو، اسی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی صفات پر محنت کی وہ کامیاب ہو گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور جو اپنی صفات پر محنت نہیں کر سکے وہ ناکام ہو گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی. انہوں نے محنت تو کی لیکن اپنی صفات پر نہیں کی، اپنے متعلقہ چیزوں کی صفات پر کی کہ میرے پاس گاڑی فلا فلا صفت کی ہونی چاہیے، میرا مکان فلا فلا صفت کا ہونا چاہیے، میری جویلری فلا فلا صفت کی ہونی چاہیے، میرے کپڑے فلا فلا صفت کے ہونے چاہیے، میرا سامان فلا فلا صفت کا ہونا چاہیے. وہ سمجھ لیتے کہ ان کی صفت بن رہی ہے، وہ ان کی صفت کی محنت نہیں تھی، ان سے متعلقہ چیزوں کی صفت ہے وہ، اور متعلقہ چیزوں کی صفت پر محنت کرنے سے آدمی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہ تھوڑے دن استعمال کرے گا، جتنے دن اس کو جینا ہے اس کے بعد چلا جائے گا. استعمال کرنے کے لیے وجعلکم خلفاء انا جعلناکم خلائف فی الارض، پچھلے لوگوں کو تھوڑے دن رکھا تھا اس کے بعد ان کو ہٹا دیا، اب تم کو تھوڑے دن رکھا ہے تم کو بھی ہٹا دیں گے، پھر اوروں کو لا کے رکھیں گے ان کو بھی ہٹا دیں گے. اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ جو بھی آتا رہے گا وہ برتتا رہے گا، بس خالی برتنا چلے جانا. دعوت میں جیسے کوئی چیز ہوتی ہے استعمال کر لینا چلے جانا، یہ نہیں کہ یہ جناب یہ ڈش بڑی پیاری ہے چلو اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، بیگ میں رکھ لیا اپنے، کسی مہمان کے پاس جا کے ایسی حرکت نہیں کر سکتے. جو کھلایا کھا لیا، جو گفٹ میں دے دیا وہ لے لیا، اب نہیں یہ چیز سمجھ میں آئی تھی وہ چیز سمجھ میں آئی تھی، ارے چمچے بڑے اچھے ہیں تو چاندی کے چمچے ہیں ایک جیب میں رکھ لیا، پتا چل جائے گا تو کتنی بے عزتی ہوگی. ایک دعوت میں ایک صاحب پہنچے، وہ چاندی کے چمچے تھے وہاں پہ. ویسے یہ تو عورتوں کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ چاندی کے برتن میں کھانا پینا کنگھی کرنا چمچوں کی شکل میں، کٹوروں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. سونے چاندی کا استعمال مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے، لیکن سونے چاندی کا استعمال عورت کے لیے زیور کی حیثیت میں جائز ہے اور کسی حیثیت میں جائز نہیں ہے. گولڈ کی پلیٹیں ہیں جائز نہیں، سلور کی پلیٹیں ہیں کٹورے ہیں جائز نہیں، پانی نہیں پی سکتے. کنگھا پہلے زمانے میں شادی میں دیا جاتا تھا، ہمارے حیدرآباد میں بڑا اس کا رواج تھا کہ وہ پاندان جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا تھا. ابھی بھی ہماری امی کی وراثت میں جو پاندان رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں یہی فکر ہو رہی تھی کہ شاید یہ چاندی کا ہے، دکھاؤ اس کو، اس کا حساب کتاب کرو. ان کا اپنی شادی کا تھا رکھا ہوا، اس کو چھیڑے نہیں رہا کسی نے. ایسے ہی ڈبی دیتے تھے اور کنگھی دیتے تھے چاندی کی، اور مختلف قسم کی چیزیں عورتوں کے پاس ہوتی ہیں. تو ایک دعوت میں گئے وہاں چاندی کے چمچے تھے، وہ ایک صاحب نے بہت پسند کیا، اپنے جیب میں رکھ لیا اس کو. دوسرے صاحب نے اس کو دیکھ لیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، تو اس نے بھی ایک چمچہ اٹھا کے رکھ لیا. جب کھانا پینا ہو گیا سب لوگ بیٹھ گئے تو کہنے لگا، دوستو آج میں ایک چمتکار دکھانا چاہتا ہوں، ایک کرامت دکھانا چاہتا ہوں. وہ کہ دیکھو یہ چاندی کا چمچہ ہے، یہ میں اپنے جیب میں رکھ رہا ہوں، اس کے جیب میں سے نکلے گا. نکالو میاں دیکھو میں نے یہاں رکھا، دیکھو نکلے گا وہاں سے نکالو. وہ نکلوا لیا اس سے اور اس کے سامنے اپنے جیب میں ایک رکھ لیا، اس کا نکلوا دیا، اس کو بے عزت کر دیا. تو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے، جیسے مہمان سرائے میں سے کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے، پلیٹ فارم پہ سے کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے. یہ ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، جو بھی آئے گا اس وقت تک کے لیے وہ یوز کرتا رہے گا اس کو. ہم نے تم کو تمہارے پچھلوں کا خلیفہ نائب بنایا ہے، تھوڑے دن ان کو رکھا گیا تھا، تھوڑے دن تم کو رکھا جا رہا ہے، اس کے بعد تھوڑوں کو پھر رکھا جائے گا، پھر تھوڑوں کو رکھا جائے گا. یہ سسٹم ہے، ایک بیچ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بیچ جاتا ہے اور کنٹینیو کرتے ہیں اللہ پاک. یہ نظام ایسا بھی نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے ایک بیچ آ گیا، 15 سال کے لیے ایک آ گیا، ایسا نہیں ہے. دوسرے بیچ 15 سال کے بعد آئے گا نہیں، دوسرا بیچ دوسرے دن آ جاتا ہے اور ایک بیچ پہلے دن نکل جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کو کہ تو لوگ الگ الگ ہونے کی وجہ سے، ورنہ روزانہ 15 لاکھ انسان دنیا سے جاتے ہیں اور 15 لاکھ سے زیادہ دنیا میں آتے ہیں. 15 لاکھ آدمی مرتا ہے، ایوریج مرنے والوں کا 15 لاکھ کا ہے پوری دنیا کا. اور 15 لاکھ سے زیادہ ایوریج لوگوں کے پیدا ہونے کا ہے. ایک بیاج آتا ہے ایک بیاج جاتا ہے. تو اللہ کے سیٹ اپ کے اعتبار سے تو روزانہ کی تبدیلی ہے وہ, ہم لوگوں کے حساب سے الگ الگ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو ہم جی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں. اب وہ 15 لاکھ کا ان کے حساب سے کون سا سیٹ اپ بنا ہوا, چونکہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے لوگ خاص ایک ایج پہ پہنچیں گے تو اچانک سڈنلی سارے وہاں سے ہٹیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. 15 لاکھ کا گروپ ہے, بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, ادھیڑ کے بھی شامل ہوتے ہیں, بیمار بھی شامل ہوتے ہیں, تندرست بھی شامل ہوتے ہیں, مرد بھی شامل ہوتے ہیں, عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. وہ روحوں کے اعتبار سے سیٹ اپ ہے وہ. اسی وجہ سے حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں, اموات ہوتی رہتی ہیں, مردوں میں بھی, عورتوں میں بھی, بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی, سب میں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے وہ صفات بنانے کے لیے ہے, اور صفات اللہ کی منشا کے مطابق بنانا ہے. تو اللہ نے مردوں اور عورتوں کو دونوں کو خطاب کر کے یہاں پر جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں دو عورتوں کی مثال دی ہے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ کے پاس مثالی خاتون بھی ہوا کرتی ہے, اور ایسی مثال کہ جو مردوں کے لیے بھی مثال بنے, اور ایسی مثال کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, جس کو پڑھا جاتا ہے, پیغمبر پر بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے. اور ایک خاتون کا قصہ ہے اور نبی کے ذمہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے. آپ عظمت کا اندازہ کیجئے, سارے صحابہ نے تلاوت کی, سارے اولیاء اللہ نے تلاوت کی, اور جو عربی جانتا ہے پتا ہے کہ یہ فلاں بی بی کا قصہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تو کتنی عظمت اللہ کے پاس ان کی ہے, تو کتنی وہ مثالی نہیں ہوں گی. اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے. یہ عورت ہے اس لیے اس کا کیا مقام بنے گا, یہ مرد ہے اس لیے اس کا مقام بنے گا, نہیں یہ اور مرد ہے یہ نہیں بن سکتا اس کا, ایسا نہیں. اللہ کے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے عورت اور مرد دونوں اکول ہیں, برابر ہیں. تو اس لیے بیویوں اور بہنوں کے لیے بہت بہترین چانس ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں کہ ان کے ساتھ دنیا کے جھمیلے نسبتاً کم ہیں, اپنے اصل وضع کے اعتبار سے کم ہیں. ہم اپنے تکلفات کی وجہ سے مردوں سے زیادہ جھمیلے خود پال لیتی ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ لڑنا, بھڑنا, چوروں ڈکیتوں کو پکڑنا, حکمرانی کرنا, کمانا, باہر گھومنا گھمانا, دشمنوں دوستوں کا نظم کرنا, جمعوں کو عیدوں کا اہتمام کرنا, خطبوں کا اہتمام کرنا, عشکری فوجی نظام کرنا, دشمن سے لڑنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا, ملک بانی کرنا, جہاں گیری کرنا, جہاں بانی کرنا, یہ سب تو عورتوں سے متعلق نہیں. اصل جھمیلے کے جو کام ہیں وہ تو مردوں کے ہیں, مگر ہم نے اپنے گھروں کو ایسا میدان کاردار بنایا ہے کہ اس کو جھمیلا, اس کے زیادہ سے زیادہ جھمیلے ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. اس لیے لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جھمیلے بہت ہیں. عورتوں کے ساتھ جھمیلے اصولاً زیادہ نہیں ہیں, مخصوص چیزیں ہیں وہ اس میں سمٹے رہنے کا ہے, تو اس میں کوئی جھمیلے نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر عورت چاہے کہ اللہ کے پاس اپنا مقام بنائے تو بہت آسانی سے بنا سکتی ہے. اور دین کی باتوں کا مذاکرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے سوچنے کی عادت ہو اور اس میں کام کرنے والے بنے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک مثال بیان کرتا ہے, ایمان کا نمونہ, اور ایمان والے اور ایمان والی دونوں کے لیے عبرت. جب ایمان والوں بولا جاتا ہے تو ایمان والیاں تو اس میں آٹومیٹک شامل ہیں, اور جبکہ بیان خود ایمان والی کا ہے تو ایمان والی کے لیے تو بدرجہ والا ہے ہی, وہ تو اس کی جنس ہے, تو اس کی سائڈ کی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے اور ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے فرعون کی عورت میں, فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی نمونے کی خاتون تھی. اور فرعون کو دنیا جہاں جانتی ہے, کتنا بڑا ظالم, جابر, متکبر بادشاہ, جو دماغ میں آیا وہی آرڈر, جو آرڈر دیا اس کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں, اپنے کو خدا بولنے والا, اپنی پوجا کروانے والا, اپنی عبادت کروانے والا. اب ظاہر ہے کہ جو عوام الناس کے ساتھ اتنا تشدد برتتا ہو کہ اپنی عبادت پر ان کو مجبور کرتا ہو اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا ہو, اس کے دل میں وہ اتنا قاسی القلب ہو اور اتنا سخت دل والا ہو کہ چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے اس کو کوئی اذیت نہ ہوتی ہو, تو اپنے گھر والیوں پہ کیا کچھ نہیں کرتا تھا وہ, کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ. اس لیے اس کنڈیشن میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا, اللہ پاک کو اس پر پیار آ گیا, اللہ کی اولیاء میں سے ہو گئے. بڑی اولیاء گزری ہیں فرعون کی بیوی, ایک طرف فرعون ہے اللہ کے بالکل مقابل کھڑا ہونے والا، ایک طرف فرعون کی بیوی ہے اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل، بندیوں میں شامل ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نمونہ کیا ہے، خوبصورتی میں نمونہ ہے، میک اپ میں نمونہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے پتہ نہیں کیا کیا میک اپ کرتی تھی ہوں گی، نمونہ ہے ایمان والیوں کے لیے دیکھو بھی کیا کیا میک اپ کرتی تھی، جویلری میں نمونہ ہے کہ کیسے کیسے زیورات وہ پہنا کرتی تھی، لباس میں نمونہ ہے، طرز زندگی میں نمونہ ہے، رہائش میں کہ کیا ٹھاٹ باٹ تھے، کیا حشم قدم تھے، کتنے خدام لگے رہتے تھے، کنگھی کرنے پہ اتنے لگے ہوئے ہیں، کپڑے بدلنے پہ اتنے لگے ہوئے ہیں، کپڑوں کا جھومر اٹھانے پہ اتنے لگے ہوئے ہیں، کوئی پنکھا جھیل رہا کوئی ہے. اس میں نمونہ ہے، کس میں نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان بھی فرما رہے ہیں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگار آپ جنت میں میرے لیے مکان بنا لیجئے. تو اس ذہنیت میں، اس مینٹالٹی میں خاص طور پر نمونہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی تھی اور ان کو فکر جنت کی تھی. تو مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے یہ کہ اصل فکر مردوں کو جنت میں مکان بنانے کی ہونا چاہیے، اور عورتوں کو بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک جنت دے دے، جنت میں مکان دے دے، کیونکہ جنت کی رہائش میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیشہ رہے گی. جنت کی رہائش میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں سے پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا. جنت کی رہائش میں یہ خصوصیت ہے کہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جنت کی رہائش کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں خوبصورتی ہر روز بڑھتی ہے، یہاں ایک دم بڑھتے 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 اچانک پھر گرنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں لمٹ نہیں ہے، ہر روز بڑھتی ہی رہے گی، بڑھتی ہی رہے گی، بڑھتی ہی رہے گی. اور حسن کے بازار ہیں وہاں، اپنی دنیا میں حسن کے بازار کا مطلب جہاں حسینیں گھوم رہی ہیں، جہاں حسینائیں گھومتی ہیں، وہاں حسن کے بازار کا مطلب یہ کہ حسن خریدا بیچا جائے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسن لینے کے لیے جنتی حسن کے بازار میں جائیں گے، اور جو حسن میں جو نزاکت، جو حسن رانائی پسند آئے گی وہ اپنے اوپر طاری کر لیں گے لے کے، اور ہم خوش ہوں گے کہ ہم گھر والیوں کے پاس جائیں گے تو وہ بڑی خوش ہوں گی. جب گھر والیوں کے پاس جائیں گے تو آلریڈی جنت گھر والیاں جو ہے نا وہ حسن کا حصہ لے کے وہ اپنے اندر کافی میک اپ کر چکی ہوں گی، یعنی اسے میک اپ ہو چکا ہوگا، ان کا رانائی بڑھ چکی ہوگی. تو کہ ہم تو بازار سے لے آئے، تم کہاں سے لے آئے؟ تو کہنے گے ہم ایمان والی خواتین ہیں، ایمان والیوں کو اللہ پاک بازار میں نہیں بھیجتا، وہ یہیں بھیج دیتا ہے، ہمیں یہاں حسن بھیج دیا گیا اس لیے ہم نے یہ حسن کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. اور ہر مرتبہ حسن بڑھتا ہی رہے گا، اس لیے بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. جنت ظاہر ہے کہ جنت کی خواہش ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں کوئی اسپیشل چیز ہے، وہ خاص باتیں ہیں، تندرستی ہمیشہ کی، جوانی ہمیشہ کی، حسن و جمال ہمیشہ کا، لباس و کمال ہمیشہ کا. یا اہل الجنت تشبون ولا تحرمون، اے جنتیو تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. اگر کسی عورت کو یہ فارمولا مل جائے کہ جوانی رہے گی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی تو اس کو اس کی بھی فکر ہی نہیں ہوگی کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، وہ ٹھیک ہے پتہ چلتے رہے، کیا ہونے والا اس سے. یہاں تو سارا مسئلہ اسی کا ہے اپنی عمر چھپانے میں، یا سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ بھائی صاحب کچھ نہ کچھ کرو، مینٹین کرو، بھاگو دوڑو، تھوڑا سا کچھ دن تو صحیح نظر آؤ. اگر جنت مل جاتی ہے کسی خاتون کو، جنت مل جاتی ہے کسی مرد کو، تو یہ ہے کہ وہاں جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپے کا سوال نہیں. تصحون ولا تمردون، تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون، تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تمہارے بابا کی طرح نکالے نہیں جاؤ گے. بابا جان نے حرکت کی تھی تو بھیجا دیا تھا نا وہاں سے. وتلک الجنۃ التی اورثتموها، یہ وہ جنت ہے جو وراثت میں تمہیں دے دی گئی، تمہارے بابا کی تھی اصل، یہ بابا کے بعد وراثت میں ملتی نا. یہاں خاص عثمانہ میں نہیں ہے، مگر ایک بات بتا رہا ہوں تعبیر میں، بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کے سبب سے، سبب تمہارے عمل ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں تمہارے عمل کا مقابلہ اس سے نہیں ہے، کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے کہ عمل کو اس سے مقابلے میں دیا جائے، مگر یہ فضل جو ہوا ہے وہ اس عمل، وہی عمل اس کا سبب بنا ہے. تو عمل کی کوالٹی ہوتی ہے، عمل بنایا جاتا ہے اس دنیا میں. تو اس لیے حضرت امرأۃ فرعون جو ہیں، جن کا نام آسیہ مشہور ہے، آسیہ مشہور ہے، بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں مکان چاہیے. اچھا، جو چیز بولی جاتی ہے نا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر بولی جاتی ہے اور اس کی ضرورت کی جاتی ہے. مطلب یہ تھا کہ جنت حاصل کرنے کا جو سبب اور ذریعہ تھا وہ پورا بیوی مریم نے، بیوی آسیہ نے پورا کیا. یہ بات انکلوڈ ہے یہاں پہ. اب میں نے ایک حرف نہیں پڑھا فرض کرو، اور میں جا کے تو کون سی کمپنی میں کام کرتا ہے؟
ڈیلوائٹ.
ہاں، وہ تو مجھے نام بھی بولنے نہیں آ رہا. میں ڈیلوائٹ میں جا کے یہ بولنے لگوں مجھے جاب دے دو، تو بولنے کے لیے منہ ہونا پڑتا ہے نا، تو میں کیسے بولوں گا کہ مجھے جاب دے دو؟ دوا خانے میں جا کے بولوں مجھے جاب دے دو، ڈیلفائی میں جا کے بولوں مجھے جاب دے دو، نہیں بول سکتا میں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا منہ نہیں ہے. تو بی بی مریم یہ جو کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت میں مکان دے دو، تو خالی بول نہیں تھا، وہ جنت میں مکان کی جو ریکوائر ہے وہ میں پوری کر چکی، یہ مطلب ہے بات کا. یعنی ایمان کا کمال ویسا تھا ان کو، وہ اللہ پر ایسی ایمان رکھنے والی، اللہ کی بات پر ایسا اعتماد کرنے والی تھی کہ کچھ بھی مصیبت سر پہ آ جائے کوئی چیز ان کو ایمان سے ہلاتی نہیں تھی. اب فرعون نے کیا کچھ مصیبت نہیں ڈھائی ہوگی جب اس کو پتا چلا کہ مجھ پر ایمان لانے کے بجائے موسیٰ پر ایمان لے آئی. اور اس نے مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. اور وہاں ظلم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ظلم میں ایک دم فنش نہیں کر دیا جاتا، ستایا جاتا ہے. بڑا ظالم وہ کہلاتا ہے جو ایک دم گردن مار دیا، ختم کر دیا، یہ بڑا ظلم نہیں ہوتا، اسے ایک سیکنڈ میں کام ہو گیا. ظلم میں ہوتا یہ کہ مارا نہ جائے، اذیت دی جائے. تو یہ ہو رہا تھا ان کے ساتھ، ان کو جیل خانے میں بند رکھنا، ان کو کھانا پینا نہیں دینا، ان کی روزانہ پٹائی ہونا، ان کو کوڑے مارنا اور ان کے بال پکڑ کے گھسیٹنا، ان کو بال پکڑ کے لٹکا دینا، ان کے بال ان کو الٹے لٹکا دینا. آخر میں سب سے اس نے جو کیا وہ یہ ہے کہ ان کو زمین پہ لٹا کے ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پیر میں اور ان کے سینے میں بڑی بڑی سلاخیں مار دی تھی، زمین پہ ٹھوک دیا تھا. کیونکہ وہ تو ماننے والی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی، اللہ کی معرفت انہیں مل گئی تھی. تو ظلم کی حد اس نے یہ کی کہ اس مریم رضی، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹا کے بہت بڑی سلاخ جو ہوتی ہے وہ ان کے سینے میں گاڑ دی زمین کے اندر تک، اور ان کے ہاتھوں کے اندر، ہتھیلیوں کے اندر کیلے مار دیے زمین کے اندر تک. اچھا، جسم کے جس حصے سے ان کا جسم زمین کا حصہ لگ رہا تھا وہاں سے سلاخ مار کے اس نے زمین، اس طرح سے وہ شہید کی گئی اس طرح سے. اور اس شہادت کے مومنٹ تک، آخر وقت تک بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ معرفت میں کوئی کمی آئی بلکہ اضافہ ہی ہوتا گیا، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ شکایت تھی کہ میں ایمان والی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایمان والا تو اس دنیا میں آزمایا جائے گا، اور کون سے بھی حالات ہوں گے، ہر طرح کے حالات سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور جتنا جو پسندیدہ ہوتا ہے اتنے وہ حالات میں ہوتا ہے. جتنا آدمی ایمان کے معاملے میں اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اتنے حالات میں وہ ہوتا ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. ایزال المؤمن تمیلہ الریاح، ایمان والے کے ساتھ برابر ایسا ہوتا ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی عزت میں، کبھی راحت میں، کبھی تکلیف، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ ہونا جو ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. آصف ہے، عارف بھائی کے پاس چلو، شیطان ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ علاج کراؤ، جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور حضور فرمانے کے ایمان والے کو ہوائیں ادھر ادھر جھکاتی ہی رہتی ہیں. اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے سوکھا ہوا تنا، کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر نہیں جھکاتی، حتی تستحصد مرتن واحدہ، یہاں تک کہ اس کو ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو ایک ساتھ جڑ سے کاٹا جاتا ہے، اور جب سوکھا ہوا درخت وہ ہوتا ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمیں بظاہر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہل رہا نہیں ادھر سے ادھر، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ سوکھ چکا ہے، یہ ہل تو نہیں رہا، مگر یہ پورا ہی ہلنے والا ہے، یہ ہٹا دیا جانے والا ہے یہاں سے. تو ایمان والے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو حالات میں رکھتے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے بدلہ دینا ہے، ان حالات کے اعتبار سے ثواب دینا ہے، ان حالات کے اعتبار سے درجات دینے ہیں جنت کے. اسی لیے کسی بھی مومن مرد کو، مومن عورت کو، اپنے گھریلو حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دل سے پریشان ہو. دل سے پریشان ہونے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ جب پریشانی آئے گی تو ظاہراً تو پریشان ہو گئی بندہ, لیکن ذہنی اور عقلی طور پر اس کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ چونکہ ایمان ہے اللہ سے اس کا تعلق ہے اور سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں, تو اللہ کا تصرف ہے, اللہ کا تصرف ہے, ایمان کے ساتھ ہے تو کوئی حکمت ہے, مصلحت ہے, چاہت ہے, محبت ہے. اور ہم تو اپنی جن چیزوں کو چاہتے ہیں ان چیزوں پر بہت زیادہ سختی اور ظلم زیادتی کرتے ہیں. اللہ پاک کا صرف معاملہ یہ ہے کہ جن کو وہ چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے کچھ حالات میں رکھتے ہیں. آپ بولیں گے پہلی بات آپ نے کیا کہہ دی کہ جن کو چاہتے ہیں ان پہ سختی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے, ہم تو نہیں کرتے اپنی اولاد کے ساتھ. وہ امجد سے پوچھے کہ بھائی تجھے زیادہ کیا پسند ہے, تو وہ کہتے ہیں مجھے مٹن پسند ہے. اب فہد سے پوچھے تو وہ کہتا ہے مجھے جو چکن پسند ہے. تو بھائی تو چکن پسند ہے تو کیا کرتا ہے, کبھی اس کا ٹکا ہو رہا ہے, کبھی اس کے کباب بن رہے ہیں, کبھی اس کو خریدا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, مطلب جتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ مصیبت اس پہ آتی ہے جو آپ کو پسند ہے. چونکہ میں پسند ہوں ان کا, اس وجہ سے مجھے کاٹا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کبھی بنا جا رہا ہے, کبھی کباب بنایا جا رہا ہے, کبھی مسالے والا, کبھی بغیر مسالے والا, کیوں اس بات کے پسند ہے. لو جس کو مٹن ہے وہ مٹن کے ساتھ تنگا بازی کر رہا ہے. تو ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو تو کچمر نکال دیتے ہیں, ہماری جان جاتی ہے, تمہاری ادا ٹھہری, مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی, کس کو جو چیز آپ کی پسندیدہ ہے اس کو کاٹ پوٹ کے. انسان تو کرتا ہے ایسا. اللہ پاک جو ہے نا اپنے مہمان اپنے محبوب بندوں کے ساتھ میں ایک سسٹم کچھ اس سے ملتا جلتا رکھے ہیں, تو آپ وہ یہ کہ ان کو دنیا کے حالات میں زیادہ رگیدا جاتا ہے. مگر ان کے لیے ہی, اللہ پاک کو اس میں کوئی زیادہ مزہ نہیں آتا, زیادہ نہ تھوڑا, اللہ تعالیٰ مزے سے سبحان ہے. وہ بندوں کے لیے ہی کہ جتنا زیادہ یہاں بھگت لے گا اتنا زیادہ وہاں پا لے گا, تو تھوڑی مشقت کر لے رہے دو اس کو. جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں زیادہ پیسے بنانے کے لیے ڈبل جاب کر لیتے ہیں, گاڑی نہیں ہے جب شروع شروع میں سیٹل ہونا ہوتا ہے تو کیسی کیسی محنت ہوتی ہے, یہ برف باری میں اور یہ اس میں وہ اس میں, یار کچھ کرنا ہے, کچھ اسٹیبلش ہونا ہے, کچھ سیٹلمنٹ سیٹل ہونا ہے تھوڑا سا, تو کچھ کرو. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس ٹائپ کا ہے ایمان والوں کے ساتھ, کہ یہ یہاں تھوڑا سا ہے روتے پڑتے پھرتے کر لے گا, وہ کر لینے دو اس کو یہاں پہ. تو جو کر لے سکتا ہے اس سے کرا لیا جاتا ہے, یہ ہے نظام. جو نہیں کر سکتا اسے نہیں کرایا جاتا, یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. مشکا شریف کی روایت ہے کہ یوب تل رجول بقدر دینی ہی انکان فی دینی سلبتن اشتد بلاؤ و انکان فی دینی خفتن خفت بلاؤ. آدمی کو حالات میں ڈالا جاتا ہے اس کے ایمان کے بقدر, اگر اس کے اندر مضبوطی ہے اس کے ایمان میں تو سخت حالات میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر اس کو جھیل لے اور وہاں اس کا زیادہ سے زیادہ بدلہ پا لے. تو یہ کمانے کی جگہ ہے, جتنا ہارڈ جاب آپ کر لو گے محنت کر لو گے اتنا کما لو گے. اور اگر اس کے دین کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں سہار نہیں سکے گا, جو رہا سہا دین ہے وہ بھی چھوڑ دینے والا ہے, تو اللہ پاک کا فضل اس پر شامل ہوا تو اس پر پھر ہلکا ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, نہیں اس کی برداشت کے باہر ہو جائے گا اور الٹا نقصان کر لے گا یہ اپنا دین کا. حدیث شریف کا مفہوم. اب جتنا جیسے ایمان تھا, اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ستائے گئے, پیغمبر سب سے زیادہ تکلیف دیا گیا. پیغمبر تھے وہ کیوں ستائے جا رہے تھے بھائی؟ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ پتھر کھا رہے, ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مرتے نہیں تھے. تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ وہ پتھروں میں ڈوب جاتے تھے, یعنی پتھر کی قبر بنا دی جاتی تھی ان کی, مارتے مارتے پتھر کے نیچے دب جاتے تھے. شام میں جبرائیل علیہ السلام آ کے پتھروں میں سے نکالتے تھے اور پھر ان پر اپنا پر لگاتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتے تھے. ایک دن, دو دن, ایک سال, دو سال, دس سال, بیس سال, پچاس سال, سو سال, کیا صبر تھا بھائی اس آدمی کا, کیا حوصلہ تھا اس بندے خدا کا. 950 سال قرآن پاک کا بیان ہے, وہ بھی الف سنتن الا 50 عام, 1000 سال انہوں نے کام کیا ہے مگر 50, یعنی 50 کم 1000. ظاہر ہوتی ہے اسی اعتبار سے نوازے جانے والے تھے, پیغمبر تھے. حالانکہ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام بھی یہ اپنے اعتبار سے ابتلا میں تھے, ایوب علیہ السلام یہ اپنے اعتبار سے، یونس السلام وہ اپنے اعتبار سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اودیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے جو تکلیف دی گئی وہ تو کسی کو نہیں دی گئی. نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ تکلیف حضور کو پہنچی ہوگی، تو اندازہ لگائیے کہ کیا تھا ہوں گا وہ انداز. علماء نے اس کا راز یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقام معلوم تھا، کیونکہ معرفت ہو گئی تھی، بتا دیا گیا تھا. جو جتنے بڑے مقام کا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ چھوٹی چیز بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے. چمار آدمی ہے، اس کے آپ نے چپاٹ لگا دیا، ہے ہی چمار، اس پہ چپاٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پلٹ کے دیکھے گا چلا جائے گا. نواب کا بچہ ہے، آپ نے اس کو گالی دے دی، اتنی بات ہے کیا وہ نواب صاحب ہے، آپ نے اس کو گھر کے دیکھ لیا، اتنی بات ہے. ارے میں تو اس کو تو چپاٹ مار دیا تھا، تو تیرے کو تو دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ہم لوگ گشت میں نکلے تھے یہاں پہ مسجد نور سے، ادھر سامنے کی طرف میں جو چرچ ہے نا، وہ چرچ کے سامنے ہم تین چار کھڑے ہوئے، ادھر سے ایک کالا آدمی آیا، گرمی کا زمانہ تھا، وجہ والا، اس نے خالی چڈی پہنی ہوئی تھی، کرتا پائجامہ کچھ بھی نہیں، بنیان بھی نہیں تھی، آ کے ٹھہر گیا تھا. ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، بس وہ لڑنا شروع ہو گیا کہ مجھے دیکھا کیوں. ارے بھائی تو سامنے کھڑا ہوا ہے تو نہیں، تم لوگ گھور رہے تھے، خالی نہیں دیکھ رہے تھے، تو انہیں مجھے باضابطہ فوکس کر کے دیکھا، میں لڑنے پہ آ گیا، بڑی مشکل سے جان چھوٹی جماعت کی، دیکھا کیوں. تو یہاں خالی دیکھنے پہ یہ مسئلہ ہے کہ کسی نواب کو گھور لیں گے آپ، کسی بڑے آدمی کو گھور لیں گے، اس کو گالی دے دیں گے، اس کو کچھ بولیں گے، اس کو تھپڑ کر دیں گے، اس پہ تھوک دیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے نقشہ اس کا. اذیت کی نوعیت یوں بدلتی رہتی ہے. تو جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو صاحب الشفاعت الکبرا ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں، جو صاحب المعراج والبراق ہے، جو صاحب القرآن ہے، جو صاحب المعجزات الباہرہ ہے، جس کو پتا ہے کہ میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، پتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا ہوں، جبرائیل سے بھی بڑا ہوں، میکائیل سے بھی بڑا ہوں، حاملہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہوں، اب اس کے ساتھ میں تھوک بھی رہے ہیں، اس کو پاگل بھی بول رہے ہیں، اس کو پتھر بھی مار رہے ہیں، اس کو خون خون بھی کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ کہ پتھر مارا گیا تو نوح علیہ السلام کو تو پتھروں میں ڈبایا گیا. نہیں، نوح علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا، آپ کا معاملہ الگ تھا. اس لیے فرمایا اوزی تو فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے ایسا ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا. چونکہ اس پر برداشت کرنا، اس پر آپے سے باہر نہیں ہونا، اس پر صبر کر لینا، اس پر بھی بجائے تکلیف کی دعا کرنے کے، سزا دلوا دینے کے، جھیل لینا، آفر کے باوجود جھیل لینا. اے محمد، آپ اگر آپ کہہ دیں تو یہ پورے طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں گے ایک دم. بول گئے تو دیکھو آپ، خالی آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں یہ لوگ. آپ نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہیں، میں پیس دوں گا، اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے. ملک الجبال نے کہا آگے، پہاڑ کے فرشتے نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کروائی، مسافہ ہوا، سلام علیکم ہوئی، اور کہا کہ میں ان پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں، مجھے اللہ نے پورا اختیار دے کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ ان پہ ناراض ہیں تو میں پہاڑوں کو درمیان میں ملا دوں گا، اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان، یہ چکی کے دو پارٹ کی طرح پھنس جائیں گے، ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا، کر دیا جائے گا، میں دیکھ لوں گا، میں بتا دوں گا، ویسا نہیں، آپ بولو ابھی آنکھوں سے دیکھو. اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی تو اللہ کو ماننے والا ہوگا. مگر جو دل میں صدمہ آپ کے تھا، جو دکھن تھی، وہ ناقابل بیان تھی. اسی وجہ سے ہوا بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے آفر، اتنے ناقابل بیان تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس کو یاد رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصیبت سخت دن کون سا تھا، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ آخری دن ہو گیا تھا، حد والا. فرمایا کہ جب میں طائف میں اپنے آپ پر لوگوں کو پیش کیا تھا، وہ دن مجھ پہ بہت سخت گزرا ہے، بالکل برداشت کی حد آخری حد تک چلے گئے تھے. مگر ادھر فرشتے کو تو ویسا بول کے بھیجا دیا، اللہ میاں سے لے کے بیٹھ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ. الیکاش کو دو بقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، میری تدبیر میں کچھ کمی ہو گئی، مجھ سے کچھ کوتاہی ہو گئی، میں اس کی شکایت کرتا ہوں آپ سے، شاید میں صحیح طریقے سے نہیں بول سکا. کاش کو ذوف قوت یا وقلت حیلت، قلت حیلت کا مطلب شاید جیسے کرنا تھا ویسے میں نے نہیں کی تبلیغ، شاید جیسے سمجھانا تھا ویسے میں نے نہیں سمجھایا ان کو، اور آپ سے شکایت ہے کہ مجھے میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو چکا ہوں. آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں ذلیل ہو گیا ان کے سامنے. وحوانی علی الناس، فرمایا کہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمنوں کے جو میرے ساتھ ہر قسم کی بدتمیزی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میں ضرور آپ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں, چاہے مجھ پہ کچھ بھی بیتے, میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں یہ. ولکل عتبا حتی ترضا, میں مصیبت اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے کہا. غیر ان عافیت کا وسعلی, مگر تھوڑی اگر عافیت آپ دے دیں تو میرے لیے زیادہ سہولت بخش ہوگا, بس یہ آپ نے کہا. تو اس کے بعد ہی وہ جنات آ گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے دوسرے سال ہی, بلکہ اسی سال آخر میں پھر معراج کا قصہ پیش آ گیا, بتا دیا گیا کہ آپ بالکل تسلی رکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایسی مشقت ڈالنا ہے, مگر ڈالا گیا وہاں تک جہاں تک آپ کے اندر تھی قوت برداشت. تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ, چونکہ ایمان میں کمال اور پختگی تھی ان کے, حالات سے ایمان ہلتا نہیں تھا. یہ حالات دنیا کی مصلحتوں کے اعتبار سے, حالات دنیا کی آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے ہیں, حالات دنیا کی آخرت میں مراتب کمانے کے اعتبار سے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, پروردگار جنت میں میرے لیے مکان بنا دے. ونجنی من فرعون وعملی, فرعون سے اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے دے, بس ہو گئی. یہ انہوں نے کہا تھا. ونجنی من القوم الظالمین, اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے. تو رجوع اللہ کی طرف اور شکایت اللہ سے نہیں, اور حالات پر صبر اور ایمان پر جماؤ, یہ تھی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے بیان فرمایا ہے. اس لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو اعمال ہیں, جو دینداری ہے, وہ اختیار کرنی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں. نمازوں کی پابندی ہے کہ اس میں سستی نہ ہونے پائے, ذکر فکر ہے, تلاوت ہے, استغفار کی کثرت ہے, درود شریف کی کثرت ہے, اور جو اپنے گھریلو امور ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جو اعلیٰ بات ہے وہ ذہن میں رکھنا. اس کے کچھ جزئیات ہیں جو اس وقت میں ذکر نہیں کر سکتا, دیر ہو جائے گی, مگر انشاءاللہ اس کا عنوان گویا ایک اعتبار سے بتا دیتا ہوں, اس کی تفصیلات پھر انشاءاللہ کسی وقت ذکر کروں گا. مثال کے طور پر ہماری جو اس سے متعلق, دینداری سے متعلق جو جزئیات ہیں, اس میں سے ایک اسراف ہے. ہم اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی محنت, اپنے شوہر کا پیسہ فضول خرچی کے ذریعے سے اپنا عمل خراب کرتے رہتے ہیں. فضول خرچی کی کوئی لیمٹ نہیں ہوا کرتی. فضول خرچ کرانے والوں کے پاس بڑے فن ہیں. ہر تھوڑے دن کو میل آ رہی ہے, یہ سیل پہ آیا, وہ سیل پہ آیا, یہ سیل پہ آیا, وہ سیل پہ آیا. اب چونکہ سیل پہ آیا ہے لہذا لینا ہے, چاہے باپ میاں کی نوکری سیل پہ چلی جائے. بھائی سیل پہ آیا صحیح ہے, لیکن مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس وقت, گھر میں کیا ضرورت پڑی ہے اس کی؟ نہیں نہیں, سیل پہ آیا ہے لینا ہے, ایک دم 50% ہو گیا. بھائی فری میں بھی آیا تو تجھے کیا کام ہے اس وقت, اس سے نہیں کام آتا. وہ پڑا ہوا ہے برسوں سے گھر میں, یہ بھرا ہوا, وہ بھرا ہوا, سوٹ کیس بھرے ہوئے ہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ گراج بھرا ہوا ہے. دنیا بھوکوں مر رہی ہے, اس میں اپنا وقت برباد. اور سنورنا اور بننا یہ بھی ایک جزیہ ہے اپنا, اس میں ہمارے عمل بہت خراب ہوتے ہیں, ہمارا دین بہت برباد ہوتا ہے. 10 منٹ کہیں کے لیے جانا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے سنورنے میں لگ جاتے ہیں. میک اپ کا شوق, میک اپ کی خواہش, سادگی سے نہیں رہنے والا جو انداز ہوتا ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر زینت دی ہے, اس کو زینت کی اجازت ہے, سنورنا بھی چاہیے, میک اپ بھی کرنا چاہیے, رہنا بھی, مگر یہ کہ یہ پہچاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کتنے میں خوش رہیں گے, یہ دیکھنے کا ہے. کتنی چیز میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کا ڈر ہے, دین کے احکام ٹوٹ جانے کا ڈر ہے, بندگی خراب ہو جانے کا ڈر ہے, وہ ڈر نہیں رہتا ہے, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم بیلنس نہیں کر پاتے. جو نہیں کر رہا تو وہ ایک دم پھوہڑ بن کے, اور جو کر رہا تھا وہ اتنا زیادہ ہے کہ بس جس کی کوئی حد نہیں. زیورات اسی کا حصہ ہیں, بس یہ جمے وہ جمے, یہ جمے یہ بن جائے, وہ بن جائے, وہ بن جائے, وہ بن جائے. ایک چیز ہوتی ہے گھریلو لائف, یہ سب جزیات ہیں, یہ ہر ایک اس میں سے ایک مستقل ٹاپک ہے اصل میں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اصل اعمال کی لائن میں اعمال صالحہ کے اندر آتے ہیں. عمل صالح ہونا ہے, اور عمل صالح سالڈ اعمال صالحہ الگ ہیں, اور یہ ان ڈائریکٹ اعمال صالحہ بنتے ہیں جب ان میں رعایت کی جاتی ہے اللہ پاک کے احکام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی. گھریلو زندگی کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رکھنا ہے. جنرل دنیا بھر کی پالیسی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹے بڑے کا سسٹم ہے، پاور والے غیر پاور والے کا سسٹم ہے، حاکم اور محکوم کا سسٹم ہے، بادشاہ اور رعیت کا سسٹم ہے، اونر اور مزدور کا سسٹم ہے، پوری دنیا میں یہی ہے. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاور والا ہے اس کے ساتھ غیر پاور والا ایڈجسٹ ہوا کرتا ہے، غیر پاور والا پاور والے کو پاور دکھانے جاتا ہے تو پھر پاور والا اپنا پاور دکھا دیتا ہے اور اس سے سارا ستیہ ناشا ہوتا ہے. گھریلو زندگیوں کے اندر جو تباہی آ رہی ہے، جو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نزاکت کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. کس طریقے سے کون سی بات بولنا، کون سی بات نہیں بولنا، کون سا کام کرنا، کون سا کام نہیں کرنا، جس کام کے کرنے سے مسئلہ بگڑنے کا ڈر ہے، جس کام کے کرنے سے ہم سے زیادہ جو قوت والا ہے، ہم سے زیادہ جس کو اختیارات حاصل ہیں مذہبی اعتبار سے بھی، فزیکلی اعتبار سے بھی، وہ اختیارات کے غلط استعمال ہونے کا چانس ہے، وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا انبیلنس پنا ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی. ایسی بات بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی حرکت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ سب دین سے متعلق ہیں. دینداری جتنی کم ہوگی ان سب چیزوں کے اندر گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی. اور پھر اس میں دین پر جمنے والی بات ہے، اور دین پر جمنا کسی کا شوہر کتا ہی ظالم جابر ہو، فرعون جیسا تو نہیں ہو سکتا. پھر بھی بی بی آسیہ پھر دین پر جمی رہی. یہ تھوڑی تھا کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی تھی یا اس سے لڑتی تھی یا اس سے بھی نہیں، وہ اپنے دین پر جمنے میں اللہ برداشت کر رہی تھی فرعون کے مظالم کی. خود اپنے گھر گھریلو لائف کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ معاملہ، صرف مسئلہ ایمان کا آ گیا تھا ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا. مگر اس کے باوجود وہ گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اپنے کو قربان کر دیا اللہ کے نام پہ، جان ہی چلی گئی. تو سب سے بڑا سبق تو دین پر جمنے کا ہے، چاہے کسی ملک میں رہے، کسی طرح کے ماحول میں رہے، کسی طرح کے حالات میں رہے، کوئی دوست رہتے ہوں یا نہ رہے، دوست دشمن بنتے ہوں تو بن جائیں. اب ظاہر ہے کہ شوہر ہی دشمن بن کے کتنے مظالم اتنے ڈھا دیے، اس سے زیادہ کیا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا خاندان والے بگاڑ لیں گے اگر ہم دین پر جمتے ہیں تو؟ کیا کتنے ہمارے دوست کٹ کے ہمارا بگاڑ لیں گے اگر ہم دین پر جمتے ہیں تو؟ جو احکام ہیں شریعت کے، اللہ کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کی پوری رعایت کرنا اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں. البتہ جو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے وہ پوچھ لینا، معلوم کر لینا علماء سے کہ یہ کس حد تک اس میں فلیکسیبلٹی ہے، کس حد تک اس میں گنجائش ہے، کہاں تک نیچے آدمی اتر سکتا ہے، کہاں تک نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کی ان صفتوں کے ساتھ میں ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب ہیں، جب آدمی کے دماغ میں دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو، جب آدمی کے دماغ میں دنیاوی چیز حیثیت نہ ہو بلکہ جنت ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر. اس واسطے کہ ان کے ذہن میں محل شاہی محل میں رہنے کا کچھ خواہش نہیں رہ گئی تھی، اچھے کھانے پینے کا کچھ مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، اچھے پہننے اوڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، اپنے اولاد میں، خاندان میں جو کچھ بھی اولاد اگر تھی ہوں گی ان کو تو جو بھی ہے بہرحال، تو کوئی مسئلہ ان کے ذہن میں نہیں تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میری جنت اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے. تو وہ تو جب ہی ہوگا جب دماغ میں جنت ہوگی، دنیا نہیں ہوگی، کیونکہ جنت اور دنیا دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اگر جنت کی محبت ہے تو دنیا کی نہیں رہے گی، اگر دنیا کی محبت ہے تو بھی جنت کی محبت خواہشات میں آتی ہے، تمنا میں آتی ہے. مشغولیت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. یہ دماغ میں فوکس کیا ہے، مقصود کیا ہے کہ یہ چیز ہونا ہے کسی طرح سے، تو وہ فرما رہے اللہ پاک. قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار میرے لیے جنت میں مکان بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات و رحمت فرما دے مجھے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے قوم ظالم سے بھی نجات و رحمت فرما دے. بس میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک واقعہ ہی بس ہے. دوسرا واقعہ اللہ پاک نے حضرت ان کا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا اسی آیت کے بعد، دوسری آیت مریم ابنت عمران التی احصنت فرجہ، وہ بھی ایمان والوں کے لیے بیان کیا گیا. اس میں بھی ایمان کا ہی بیان ہے، اصل میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی ولایت ان کو حاصل تھی، کیسی بندگی کرتی تھی، کتنی بڑی وہ ولیہ بنی، کیسی بڑی صاحب کرامت بنی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے پورے دنیا کا نظام ان کی خاطر سے بدلا ہوا تھا، آپ اندازہ کریں. دنیا کا عام نظام یہ ہے کہ وقت کے اوپر پھل آتا ہے، موسم کے ساتھ مسئلہ ہے، وقت آئے گا بارشیں ہوں گی، ربی کا موسم ہو اس کے اعتبار سے بارشیں ہوں گی، اس کے اعتبار سے پھل پھول آئیں گے، اس کے اعتبار سے آپ کو کھانے پینے کی چیز فراہم ہوگی. یہ پورا سسٹم یہاں سے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ان سب چیزوں کو ہٹا کے کہا کہ نہیں میری مریم کو پھل چاہیے، اس کو دے دو، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پہنچا دو. بغیر موسم کا پھل کھاتی تھی آرام سے. یا مریم من نالا کی یاد ہے کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ پہ بھروسہ ان کا ایسا تھا، اللہ سے دوستی ان کی ویسی تھی، اللہ سے تعلق ان کا ویسا تھا. ظاہر ہے کہ اس کو اللہ پاک مثال تو بنائیں گے ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ تعلق میں مثال ہے. اور یہ تعلق خاص نہیں ہے عورت کے ساتھ، بلکہ یہ بندے اور خدا کا تعلق ہے، چاہے بندی اور خدا ہو یا بندہ اور خدا ہو، خالق اور مخلوق کے ربط کی بات ہے یہ، عبد اور معبود کے ربط کی بات ہے یہ، عابد اور معبود کے تعلق کی نوعیت کی بات ہے. اس لیے وہ مثال دونوں کی ہے کہ تعلق کی نوعیت ایسا ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں عمر یا ابنت عمران، اس کو بھی ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا ہے اللہ پاک نے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے ہم اپنے دل میں یہ حوصلہ بنائیں کہ انشاءاللہ ہم جیتے جی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، خود اس ملک کے اندر بھی رہتے ہوئے، اب اپنا ایمان بنائیں گے، اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جو اعمال ہیں، جو دینداری ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس پر لا کے اس میں کمال پیدا کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سب سے پہلے نمازوں کی پابندی ہے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. حجاب اور پردے کی پابندی ہے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اپنے گھر کے اندر خدمت کا جذبہ، مزاج کے اندر سادگی، شوہروں کے ساتھ میں موافقت اور جھگڑا اور انتشار کا نہ ہونا، سم و تعاد کے ساتھ میں رہنا وہ ضروری ہے. اس کے بغیر نہ مرد صحیح دین پر چل سکتا گھریلو، نہ عورت چل سکتی، وہ گھر کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے پھر. اس کے لیے سنتوں والے اعمال کو گھر کے اندر زندہ رکھنا، کھانے پینے کے طور طریقے میں سنت کو ملحوظ رکھنا، بچوں کی تعلیم و تربیت میں سنت کو ملحوظ رکھنا، اپنے رہن سہن میں سنت کو ملحوظ رکھنا. اہتمام سنت جو ہے نا، یہ کام کی شروعات ہے. اہتمام فرائض اور اہتمام سنن، فرائض کا اہتمام اور سنتوں کا اہتمام، کہ کس چیز میں کیا سنت ہے پہچانتے جانا، کرتے جانا، اور اس سے پھر دھیرے 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 جو ایمانی کمالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. جب ایمانی کمالات جب ہوتے ہیں تو ایمان کامل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اپنے کمالات کے ساتھ ہے، اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. ایمان ایک حقیقت ہے جو اپنی صفتوں کے ساتھ پائی جاتی ہے. صفت ہے تو اس ایمان کا اعتبار ہے، صفتیں نہیں ہے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں. یا ہے تو پھر ایسے ہی ہے کہ خود ایمان بھی چونکہ ایک صفت ہے تو بغیر دوسری صفات سے جو خالی ہو کر جو صفت ہے وہ اس کا تھوڑا بہت اعتبار ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا ظہور بہت آخر میں ہوگا. اب تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے جماع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اللہ ہمارے دین کی اس مذاکرے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا نفع دیجیے. ہماری سوچ میں دین کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی جنت کا شوق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جنت حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے. حب جاہ اور حب مال سے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے. اے مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہم میں، ہمارے خواتین میں، ہمارے گھروں کے مردوں میں اور عورتوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی معرفت اور محبت عطا فرما دیجئے. آپ کا خوف ہم میں پیدا فرما دیجئے، آپ کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے، آپ کی یاد کا شوق نصیب فرما دیجئے، ذکر کرنے والا بنا دیجئے، شکر کرنے والا بنا دیجئے. اے پاک پروردگار، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے. اہتمام سے وقت پر نماز پڑھنے کی تعادت نصیب فرمائیے، اور اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھنے والا ہمیں بنا دیجئے. اے مولا کریم، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، سنت والی زندگی کی اہمیت ہم پر منشرح و منکشف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے تعلقات کی بنیاد صرف آپ ہوں، آپ کی محبت ہو، آپ کی رضا جوئی ہو. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایسے بنا دیجئے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتك يا أرحم الراحمين.